بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر 1 کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 6 سنتے ہیں۔ قومی لباس۔ قومی زبان کے ساتھ ملک میں قومی لباس کو مقبول بنانے کے لیے تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر اور اداروں کے افسروں اہلکاروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قومی زبان اور قومی لباس سے قوم میں اپنی شناخت کا احساس پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی انفرادیت باضافیت کی امنگ جاگ اٹھی ہے۔ تعلیمی پالیسی۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اسلامی نظریہ حیات کو بڑی نمایاں اور مؤثر جگہ دی گئی ہے، اور اسلامی نظریہ حیات کو تعلیمی پالیسی کے مقاصد میں شامل کیا گیا ہے۔ نصابی کتاب میں پاکستانی قوم کی اسلامی اور قومی امنگوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو ثانوی سے لے کر اعلیٰ تعلیمی درجوں تک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے الگ الگ یونیورسٹیاں قائم کرنے کا منصوبہ عملی مراحل سے گزر رہا ہے۔ ملک میں اسلامی قانون کے ماہرین پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک نئی اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ حج پالیسی۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے وزارت حج واقف کے زیر اہتمام خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی حجاج کے لیے سعودیہ میں یہ قیام کے دوران قومی لباس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ نفاذ شریعت کے لیے قانونی اقدامات۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ 1 ستمبر 1977 کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی ہے، اور اسے یہ کام تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے ترجیحات مقرر کرے اور ٹھوس اقدامات کی سفارش کرے، تاکہ ملک کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنا دیں۔ اسلامی حدود کا نفاذ۔ 9 فروری 1969 کو پاکستان نے اسلامی حدود کی نفاذ کا اعلان کیا۔ چوری، زنا، شراب اور قصد کے جرائم کے لیے حدود آرڈیننس جاری ہوا۔ شراب کے علاوہ حکومت میں ملک بھر میں چرس اور افیون کے ٹھیکے بند کر دیے۔ شرعی قانون کے تحت دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل صرف شرعی عدالتوں میں کی جا سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا قیام۔ ایک وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی ہے، جس میں نہ صرف ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، بلکہ کسی بھی رائج الوقت قانون کو اس بنا پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت اسلام متصادم ہے۔ اس عدالت کے ارکان میں اعلیٰ عدالتوں نے جج صاحبان کے علاوہ علماء کو بھی بطور جج مقرر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ 20 جون 1980 کو پورے ملک میں زکوٰۃ و عشر کا نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت ملک میں زکوٰۃ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ بینکوں میں بچت اور معیاری کھاتوں میں جمع شدہ رقوم قومی سرمایہ کاری کے یونٹ اور دیگر سرکاری مالیاتی اداروں میں لگائی گئی۔ رقوم کو رضا کرانہ طور پر بھی اس فنڈ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے حکومت نے پورے ملک میں زکوٰۃ کمیٹی کا ایک منظم ادارہ قائم کیا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ حکومت پاکستان نے اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کا کام بھی بدریج شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے معیشت میں سود کی لعنت کو ختم کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ این آئی ٹی اور پاکستان کی سرمایہ کاری کا ریپوریشن کے میوچل فنڈز کی کاروباری کو سود سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اب ان اداروں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو کاروبار کا خالص منافع دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کے قرضوں پر سود ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کارپوریشن مکان کے کرائے کے لیے مکان کے کرائے کی شکل میں حاصل ہونے والی متوقع آمدنی میں حصہ داری کے اصول پر قرضہ مہیا کرتی ہے۔ نمبر تین، تمام قومیائے گئے بینکوں میں بلا سود اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر امانتیں وصول کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بینک میں ان امانتوں کو ان ہی کاروباروں میں لگانے کے پابند ہیں جو سودی لین دین سے مبرن ہیں۔ نمبر چار، مضاربت کے اصول پر تجارتی کمپنیاں قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ کمپنیاں اپنے سرمایہ کی فراہمی کے لیے حصص غیر جاری کرنے کا مجاز ہوں گی۔ احترام رمضان کا آرڈیننس۔ احترام رمضان کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، جس کے تحت رمضان المبارک کے دوران کھانے پینے کی قطعی ممانعت کر دی گئی ہے۔ ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور کینٹینوں کے سوائے افطاری کے اوقات کے دن بھر اپنا کاروبار بند رکھنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو قید اور جرمانے کی سزا کو مستوجب قرار دیا گیا ہے۔ شان اہل بیت اور صحابہ کرام۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ قاضی کورٹس، قاضی کورٹس کا مسودہ قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ عدالتیں ارزاں آسان اور جلد حصول انصاف کی غرض سے قائم کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ عدالتیں ہر صوبے کے بعض ڈویژنوں میں قائم کی جائیں گی اور بعد میں تمام ملک میں قیام عمل میں آئے گی۔ قادیانیت کے صدباب کا آرڈیننس۔ حکومت پاکستان نے ایک آرڈیننس کے ذریعے قادیانوں کو اسلام اور اسلامی اصلاحات استعمال کرنے سے روک دیا ہے اور قادیانیوں کو اپنے اقلیتی کردار تک محدود کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے لیے قادیانیت کے خطرے کا ہمیشہ کے لیے صدباب کر دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون شہادت۔ ملک میں رائج قانون شہادت کی جگہ اسلامی قانون شہادت کا نفاذ ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا ہے۔ قصاص و دید کا مسودہ قانون۔ حکومت پاکستان قصاص و دید کا مسودہ قانون مجلس شورا سے منظور کرا لیا ہے اور اسے بھی جلد نافذ کر دیا جائے گا۔ مصر۔ مصر کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے، جن میں اکثریت مسلمان ہیں۔ فقہی اعتبار سے زیادہ تر شافعی مذہب کے پیوکار ہیں اور یہ ایک قدرتی امر ہے، کیونکہ امام شافعی نے اپنے مذہب کی اشاعت یہیں کی تھی۔ حکومت اسماعیلیہ کے عہد تک محکمہ عدالت کا مذہب بھی شافعی تھا، پھر حکومت اسماعیلیہ کے زوال کے بعد حکومت ایوبیہ کا مذہب بھی یبرس کے عہد تک شافعی رہا، مگر ظاہر یبرس نے 4 جج مقرر کیے، شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی۔ ان میں سے شافعی قاضی کو خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ فتح عثمانی نے کے بعد تک یہی کیفیت رہی، مگر بعد میں محکمہ عدالت کا مذہب حنفی ہو گیا اور وہی مصر کے عدالتوں میں آج تک رائج ہے۔ عہد عثمانی کے آغاز میں مصر کے انتظامی عدالتوں کی تشکیل ہوئی اور شرعی فیصلوں کا دائرہ محدود ہو گیا۔ اس موقع پر حکومت مصر نے سیاسی اسباب کی بنا پر مجلۃ الاحکام العدلیہ کو ملک کا دستور العمل بنایا۔ اسماعیل پاشا کے عہد حکومت میں فرمان خودیوں کے مطابق جو جمادی 12 جمادی الاول 1291 بمطابق 1874 ہجری کو صادر ہوا، عدالتی اور انتظام ملکی کے لحاظ سے مصر مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد 1875 میں غیر ملکیوں کے مقدموں پر غور کرنے کے لیے مخلوط عدالتیں قائم ہوئیں اور ان کے لیے مخلوط قانونی مدنی 1875 میں جاری ہوا۔ 1883 میں عدالت ہائے ملکی کی دوبارہ تنظیم ہوئی اور ملکی قانون مدنی جاری ہوا۔ اس کے بعد مخلوط قوانین اور قوانین تنیت جاری ہوئے اور شرعی عدالتیں ترتیب دینے اور انہیں شخصی حالات کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے کئی قواعد و ضوابط جاری ہوئے۔ سید جمال الدین افغانی 1839-1905 نے مصر میں تحریک سلفیہ یا مذہب سلف الصالح کا آغاز کیا، جسے ان کے شاگرد امام شیخ محمد عبدہ 1849-1905 نے جاری رکھا۔ اس تحریک کے اصول و مبادیات کی اشاعت کتابوں، لیکچروں اور مقالات کے ذریعے کی گئی۔ مذہب سلفیہ کا نصب العین یہ تھا کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، جمود، خرافات اور اندھی تقلید سے گریز کیا جائے۔ یہ قرآن و سنت کی اساس پر مبنی اجتہاد کو جائز قرار دیتے تھے اور اسلام کے مختلف مسالک مذاہب کا اتحاد چاہتے تھے تاکہ شریعت اسلامی عصر جدید کے دوش بدوش چل سکے۔ اسی تحریک کا نتیجہ تھا کہ شیخ الزہر محمد مصطفیٰ المراغی متوفی 1945 نے اصلاح ارشاد کا کام شروع کیا۔ شیخ الزہر نے علماء کی ایک جماعت کو نمائندہ بنا کر اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھیجا جو قانون کے تقابلی مطالعے کے لیے اگست 1937 میں لاہامی کے مقام پر منعقد ہوئی۔ اس جماعت نے کانفرنس میں یہ ثابت کیا کہ شریعت اسلامی ایک ایسا قانون ہے جو عصر جدید کے بدلتے ہوئے حالات کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح شیخ مراغی کی قیادت میں ایک اور مجلس قائم ہوئی جس کے ارکان میں مفتی مصر اور چیف جسٹس مصر شامل تھے۔ اس مجلس کا مقصد رفتار زمانہ کے مطابق تمام مذاہب اسلامی کا لحاظ رکھتے ہوئے شخصی حالات کی ایسی آئین بندی تھا جو کہ ایک مذہب کی تقلید کی قید سے آزاد ہو۔ جب حکومت مصر نے ملکی قوانین پر نظر ثانی کی اور فرانسی قانون کو اسلامی قانون میں ملانا چاہا تو وطنی تحریک شروع ہوئی۔ علماء کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ قانون سازی کی بنیاد شریعت اسلامی پر رکھی جائے اور نئے قانون پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ملک کے لیے اجنبی ہے اور شریعت اسلامی ہی وہ قانون ہے جو ہر لحاظ سے معاشرہ جدید اور قومی ترقی کے لیے مناسب ہے۔ احکام شریعت کی تدوین کے لیے حکومت مصر نے قدری پاشا کو یہ خدمت تفویض کی کہ وہ شخصی معاملات کے متعلق شرعی احکام کو مذہب حنفی کے مطابق مدون کریں۔ چنانچہ قدری پاشا نے ان قوانین کو 647 دفعات میں مدون کیا، جن میں نکاح، طلاق، اولاد، حبہ، وصیت اور میراث وغیرہ کے احکام شامل تھے، اور دیگر اسلامی ممالک کی شرعی عدالتوں میں اسی قانون پر عمل کیا جانے لگا۔ شیخ محمد زید بن ایبانی نے اس قانون پر ایک معتبر شرح لکھی۔ شرعی عدالتوں کے دستور الامر مجریہ 1911 کی دفعہ 280 کے مطابق اہل مصر کا تعامل حنفی مذہب پر تھا، مگر قانون نومبر 25 مجریہ 1920 نے اس میں ترمیم کی اور حکم دیا کہ بعض خاص مسائل، مثلا نان، نفقہ، عدت اور گم شدہ شخص کے بارے میں امام مالک اور امام شافعی نے مذہب پر عمل کیا جائے۔ مصر کا ملک احکام شرعی کی جدید تدوین میں ہمیں ہمیشہ حنفی مذہب کا پابند نہیں رہا، بلکہ اس اصلاحی تحریک سے متاثر ہوا جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ چنانچہ میراث کا جدید قانون مجریہ 6 اگست 1943 اگرچہ قدری پاشا کی کتاب پر مبنی ہے، مگر بعض مسائل میں اس سے مختلف ہے۔ مثلا جدید قانون نے اس مسئلے میں شافعی مذہب کے موافقت کی ہے، اختلاف وطن حتیٰ کہ غیر مسلموں کے درمیان بھی مانے نہیں۔ اس طرح جدید قانون وصیت مجریہ 1946 میں وصیت کو وراثت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ مصر کے مدنی قانون کی تنقید کے لیے پہلی کمیٹی 1936 میں، دوسری کمیٹی 1938 اور تیسری کمیٹی 1938 کے آخر میں بنائی گئی۔ جدید مسودہ قانون میں 1149 دفعات ہیں اور وہ 3 ماخوذوں سے لیا گیا ہے: قانون مقارن، اجتہاد القضاء المصری اور شریعت اسلامیہ۔ مندرجہ ذیل مسائل شریعت اسلامیہ سے لیے گئے ہیں: حقوق کے بیجا استعمال کا نظریہ، عدم امتیاز کی ذمہ داری ہے، قرضے کی حوالگی، عارضی واقعات کے مبادی، مرض الموت کے احکام، غبن، حق، شفا اور حبہ وغیرہ کے تفصیلی احکام، اسی طرح مسودہ قانون کی پہلی دفعہ میں منظور کیا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر شرعی یا رواجی حکم موجود نہ ہو تو قاضی قیاس کے ذریعے استنباط احکام کا محاذ ہے۔ اس طرح مصر کا ملک اپنے قوانین میں آزاد ہو گیا۔ ترکی 19ویں صدی عیسوی میں جب یورپ کے جدید قوانین کی تدوین ہوئی تو حکومت عثمانیہ نے بھی جدید قوانین نافذ کیے، چنانچہ 1850 میں فرانسی قانون کے مطابق قانون تجارت نافذ کیا گیا اور 1858 میں قانون اراضی نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد قانون فوجداری واضح کیا گیا، لیکن بعد میں اطالوی قانون کے مطابق بہت سی ترامیم کی گئیں۔ 1861 میں تجارتی عدالتوں کا قانون اساسی نافذ ہوا، 1864 میں تجارت بحری کا قانون نافذ ہوا، 1909 میں قانون اجرا جاری ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کئی قوانین واضح کیے گئے۔ حکومت عثمانیہ کی قانون کی کتب غیر ملکی قوانین سے متاثر ہیں، چنانچہ ان کا اکثر حصہ ترتیب و ابواب کے لحاظ سے اور الفاظ و مفہوم کے اعتبار سے بھی غیر ملکی قوانین سے ماخوذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت عثمانیہ کی بعض قانونی کتب تو شریعت اسلامی کے موافق ہیں اور بعض مخالف۔ مثلا حکومت عثمانیہ کے قانون تعزیرات نے شریعت اسلامی کے بعض شرائط جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا اور کوڑے لگانا وغیرہ کو برقرار نہیں رکھا۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ، حکومت عثمانیہ نے مدنی قانون واضح کرنے کے لیے علماء قانون کی ایک مجلس محکمہ حکام عدلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس مجلس کا مقصد فقہی معاملات کے بارے میں ایسی کتاب تالیف کرنا تھا جو باضابطہ ہو، سہل الماخوذ ہو، اختلاف سے پاک ہو، مفتی باقوال پر مشتمل ہو اور ہر ایک کے لیے اس کا مطالعہ آسان ہو۔ یہ مجلس 1683 بمطابق 1869 میں سال بھر قانون سازی کے کام میں مصروف رہی اور اس کا مقدمہ اور باب اول مرتب کر کے شیخ الاسلام اور حکومت کے ارباب اختیار کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ضروری اصلاحات تو ترامیم کیں۔ اس طرح بالآخر 1693 بمطابق 1872 میں مجلہ کی تعریف مکمل ہو گئی اور حکومت عثمانیہ کے قانون مدنی کی تدوین ہوئی جو سلطان ترک کے حکم سے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے شائع ہوا۔ مجلدہ کے مضامین مجلۃ الاحکام العدلیہ 1881 دفعات پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک مقدمہ اور 16 ابواب تھے، مقدمے میں 100 دفعات تھے۔ مجلہ کے اکثر احکام و مسائل مذہب حنفی کو ظاہر الروایہ کتب سے ماخوذ تھے، اور جس مسئلے میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے وہاں وہ مسلک اختیار کیا گیا جو زبانے کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ مجلہ میں صرف چند ظاہر الروایہ کو چھوڑ کر دوسری روایتوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح مجلہ نے حنفی فقہ کے بعض ایسے اقوال کو چھوڑ دیا جو غیر اہم مسائل سے متعلق ہیں۔ فتوی عالمگیریہ اور دیگر کتب فقہ کے برعکس مجلہ میں عبادات اور عقوبات کے مسائل بیان نہیں کیے گئے، بلکہ اس میں صرف ان مسائل فقہ کا ذکر ہے جن کا تعلق تمدنی زندگی کے معاملات سے ہے۔ مجلس میں یورپ کے سول قانون کے مطابق کچھ خامیاں ہیں، مثلا اول یہ کہ مجلہ میں مسائل شخصی بیان کیے گئے ہیں جیسے نکاح، طلاق، نانفقہ، نصب ولایت، نابالغ کی سرپرستی وغیرہ۔ اس طرح مسائل وراثت، وصیت، گمشدہ شے اور اوقاف کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ دوم یہ کہ مجلہ میں عہد و مواثیق کا اہم نظریہ اختیار نہیں کیا گیا۔ سوم یہ کہ ناجائز بے اشرا کا نظریہ اختیار کیا گیا اور بعض معاہدات کی صحت کے لیے ایسی شرطیں مقرر کی گئیں جن سے باہمی معاہدے کی آزادی کے سلب ہوتی ہے۔ نیز مجلہ میں مذہب شافعی کے برخلاف منافع کو مستقل مال قرار نہیں دیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں ترکی کی تحریک ارتقا نے 1908 میں حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں دستوری اصلاحات منظور ہوئیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ترک عوام کا رجحان جدت پسندی اور مورسی روایات ترک کرنے کی طرف ہو گیا، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت تحریک وطنی کامیاب ہوئی تو قومی اور مذہبی آزادی کے روپ میں اصلاحات نافذ ہوئیں، جن کا مقصد خلافت اسلامی کو ختم کرنا اور غیر ترکوں کے خلاف اعلان جہاد کرنا تھا۔ اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکیہ کا اعلان کر دیا گیا اور اگلے سال خلافت منسوخ کر دی گئی۔ خاندان عثمانی کو جلا وطن کر دیا گیا، شیخ الاسلام کا منصب اور تمام شرعی عدالتیں منسوخ ہو گئیں، تمام مذہبی تحریکوں کو ختم کر دیا گیا اور انگریزی ٹوپی کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ ترکی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا، ترکی زبان کو فروغ دیا گیا اور عربی زبان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے قانون سازی میں ایک انقلاب آ گیا اور ترکوں نے یورپ کے جدید قانون کا بینا سے منظور کرا کر نافذ کر دیا۔ اجتہاد دبال رائے کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس طرح ترکی نے 1926 میں سوئٹزرلینڈ کے قانون فوجداری اور قانون دیوانی کو بغیر کسی ترمیم کے اختیار کر لیا۔ اس نئے قانون کے ذریعے مجلت الاحکام العدلیہ اور تمام شرعی قوانین منسوخ کر دیے گئے، چنانچہ ترکوں نے مرد عورت کو حصہ وراثت میں مساوی قرار دے دیا یا ایک سے زائد نکاح کو ممنوع کر دیا، اور مختلف مذاہب مرد عورت کا نکاح جائز قرار دے دیا۔ اس صورتحال کے باوجود ترکوں نے حکومت کا مذہب اسلام ہی رکھا، لیکن اسے قانون سے الگ کر دیا۔ سعودی عرب جس کا رقبہ 930,000 مربع میل ہے، 1951 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 70,00,000 سے زائد تھی۔ 1914 میں عبدالعزیز بن سعود مرکزی عرب پر قابض ہو گئے، مسلکی اعتبار سے عبدالوہاب کے پیروکار ہیں۔ اس فرقے کے لوگ اپنے آپ کو جدید اصلاح یافتہ حنبلی کہتے ہیں۔ جدید حنبلی فرقے کے چار اصول ہیں: قرآن و سنت، سنت نبویہ، اجماع، قیاس جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، کسی معین امام یا مجتہد کی تقلید حرام ہے۔ سعودی عرب میں مکمل دستور نافذ نہیں، دوسرے ممالک کی طرح کوئی مدنی یا تعزیری قانون نہیں، چیف جج سے محکمہ شرعی متعلق ہے، وہ اس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، مثلاً چور کے لیے قطعیت کی سزا مقرر ہے۔ عدالتی فیصلوں میں انہیں قوانین اور ہدایت پر انحصار کیا جاتا ہے، جس کا صدور وقتاً توقتاً سربراہ مملکت کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے تو اس میں محکمہ قضاء کی جنرل باڈی کے حکم مجریہ زیر نمبر 3 مورخ 7/1/1347 پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس حکم میں جس کی توثیق شاہی فرمان مورخہ 24/3/347 سے ہو چکی ہے، اس میں دی گئی ہدایات میں سے چند ایک یہ ہے: امام احمد کے مسلک کے مطابق مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے عدالتیں مندرجہ ذیل کتابوں سے رجوع کریں گی، نمبر 1 شرع المنتہی، نمبر 2 شرع الاقناع۔ ایک اور ہدایت کے مطابق مذہب حنبلی میں قاضی محسوس کرے کہ عمل کرنے میں زیادہ دشواری پائی جاتی ہے یا وہ مصلحت عامہ کے مطابق نہیں، تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس مسئلے میں دوسرے مذاہب کا کیا حکم ہے، پھر جس مذہب کا حکم بھی مصلحت عامہ کے قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ سعودی عرب، اسلامی فقہ اکیڈمی اور آئی سی آرگنائزیشن آف اسلام کانفرنس کا ذیلی ادارہ ہے، جو تیسرے اسلامی سربراہی کانفرنس منعقدہ مکہ مکرمہ کے موقع پر وجود میں آیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد امت اسلامیہ کی مشکلات کا شرعی حل تلاش کرنا اور مسلمانوں کی زندگی کے مسائل شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے ذریعے طے کرنا، نافذ شریعہ کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنا اور اس کے نفاذ کے لیے تمام ضروری طریقوں کو بروئے کار لانا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار اور شریعت کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اور بعض مسلم حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو دور کرنا، ان ممالک میں کشیدگی، تناؤ، اختلافات اور جھگڑے کے اسباب کو دور کرنا، اور مسلم ممالک میں امن و امان کے قیام کی کوششیں کرنا۔ اس اکیڈمی میں تقریباً تمام اسلامی ممالک سے ایک ایک ایسے عالم کو لیا گیا ہے جو اسلامی علوم، بالخصوص علم فقہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو، اور اس طرح اس اکیڈمی کو پورے عالم اسلام میں علوم اور فقہ کے ماہرین کی بڑی جماعت کی خدمات حاصل ہے۔ چنانچہ اکیڈمی کو مختلف اداروں، انجمنوں، اسلامی بینکوں اور غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں کی طرف سے رجوع، استفسارات اور سوالات آتے ہیں، اور ان علماء اور فقہ کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں جو ان پر تحقیقی اور تفصیلی مقالے لکھ کر اکیڈمی کو بھیجتے ہیں، اور پھر اجلاس کے دوران تمام ممبران کو وہ مقالے پیش کیے جاتے ہیں، پھر تفصیلی غور و فکر اور بحث مباحثے کے بعد متفقہ طور پر یا اکثریت کی رائے پر اس کے بارے میں قرار منظور کی جاتی ہے۔ اس کے لحاظ سے اکیڈمی میں متفقہ طور پر منظور کی جانے والی قراردادیں پورے عالم اسلام کے چیدہ چیدہ علماء اور فقہ کے تحقیقات اور ان کے گہرے غور و خوض کا نچوڑ ہوتی ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کی درج سفارشات سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اکیڈمی کو چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر گہری معاملات اور مباحث کا کام جاری رکھے، اور اسلامی ممالک میں جہاں کہیں نفاذ شریعت پر کام ہو رہا ہو اس پر نگاہ رکھے۔ نمبر دو، اکیڈمی اور دوسرے ایسے علمی اداروں کے درمیان باہم ربط ہونا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے موضوع پر کام کر رہے ہوں، اور جو ایسے پروگرام اور وسائل کو حاصل کرتے ہیں جو اسلامی ممالک میں نفاذ شریعت کے کام میں رکاوٹوں اور شبہات کو دور کرنے والے ہیں۔ نمبر تین، اسلامی قانون کے ان مسادات کو جمع کرنا جو مختلف اسلامی ممالک میں تیار ہوئے ہیں، اور استفادہ کی غرض سے ان کا مطالعہ کرنا۔ نمبر چار، تعلیم و تربیت کے طریقوں اور نشر و اشاعت کی مختلف وسائل کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے عمل میں ان سے کام لینے اور ایک ایسی نسل تیار کرنے کی دعوت دیتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی کو اپنا فیصلہ تسلیم کرے۔ نمبر پانچ، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ریسرچ اسکالروں اور فارغ التحصیل ججوں اور وکلاء میں صلاحیت پیدا کرنے اور اس کام کو وسعت دینے کی دعوت دیتی ہے۔ اسلامی مملکت اور ملکی تعلقات کے قوانین کے ماخوذ مندرجہ ذیل ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کریم، سنت نبیہ علی صاحبہ صلاۃ تو وسلام اور خلفائے راشدین نے ان احکام پر جس طرح عمل کیا نیز فقہ کے اجتہادات سے بھی استفادہ کیا جائے۔ نمبر دو، شریعت اسلامیہ کی خاص عام خصوصیات اور مقاصد اور وہ چیزیں جو تمام حالات پر عملی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، مثلا نمبر ایک، شریعت کے مقاصد، بے عام خصوصیات، تین، اسلام میں امت اور وحدت امت کا مفہوم، چار، مختلف علاقوں میں فقہ کے مذاہب، پانچ، عالم اسلام کے موجودہ حالت کی تاریخی بنیاد، چھ، اسلامی حکومت کے داخلی تعلقات جو عوام اور اقلیتوں سے متعلق ہوں، سات، اسلامی حکومت کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، 8 بین الاقوامی معاہدات اور بین الاقوامی تنظیموں کے بارے میں اسلام کا موقف، اس ادارے کے زیر اہتمام عصر حاضر کے جدید فقہی مسائل پر مشتمل کئی فقہی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 116 کتاب کا پارٹ نمبر 6 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 میں سماعت فرمائیں۔